شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
قال یا قوم لیس بی سفاہت ولیکنی رسول من رب العالمین.
کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ یعنی تعلق, میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں.
ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین.
تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں.
اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل لینذرکم.
اور کیا تمہیں اس کا اچمبا یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے.
وَاذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً.
اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا.
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو.
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں, تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو.
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب.
کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا.
اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان.
کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے, اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری.
فانتظروا انی معکم من المنتظرین.
تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں.
فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین.
تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی, اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے.
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا.
اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا.
قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ.
کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی.
هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا.
صدق اللہ العظیم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور قرآن کریم پڑھنے کا، سننے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. جمعہ مبارک میں شیخ طریقت اہل سنت نے اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو فرمان لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی ایک نماز جان بوجھ کر اگر چھوڑے گا تو کروڑوں برس جہنم میں رہے گا، والعیاذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر قرآن کریم کے اندر جو اللہ پاک نے احکامات بیان فرمائے ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. خیر کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم ہستی کا جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہیں زیر فلک مطلائے انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج ہم جو ہے وہ ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، اور بڑی زبردست اور بڑی شاندار اور بڑی زبردست عظیم ہستی ہیں سبحان اللہ. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ایک پوری شاخ ہے آپ کے مبارک سلسلے کی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سبحان اللہ. تو یوں ذکر خیر رہے گا، اور جو مجددی صاحبان ہیں بالخصوص تو ان کی تسکین خاطر کا بھی انتظام جو ہے وہ ہوتا رہے گا، دل میں خوشی جو ہے وہ داخل ہوتی رہے گی. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ادب سکھایا ہے، تمامی سلاسل کے تمامی اولیاء کا با ادب بنایا ہے، اور اللہ کریم ہمیں با ادب بنا کر کے رکھے. حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی، ان کی حیات، ان کے عظیم کارنامے، ان کی سیرت پر آج انشاءاللہ پروگرام میں گفتگو شامل رہے گی. حضرت مولانا حافظ عدنان چشتی عطاری حضرت شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عدنان بھائی کی گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی، اور رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد عطاری مدنی عطا اللہ عمرہ، ان کی بھی آپ زیارت فرما چکے ہیں، اور بڑا ماشاءاللہ ایک تاریخ پر مطالعہ ہے رکن شورا کا، تو یہ مدنی پھول بھی پروگرام میں شامل رہیں گے. اور ہمارے بہت ہی پیارے حکیم قاری نعت خان قبلہ خلیل احمد عطاری بھائی، تو انشاءاللہ خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت فرمائیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونا جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا. پڑھیے صلی علی محمد صلی علی شفیع جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود ذات حسن جمال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا عز و جلال 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 مصطفیٰ سج مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا دندان مبارک مرحبا صدقے رسول اللہ صدقے رسول اللہ صدقے رسول اللہ میں صدقے جمال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا سب سے پہلے حضرت یوسف کا شام پاک ہو میں ہی ہوں گر تیرے امید باران جمال خامائی قدرت کا حسن دستانی واما خامائی قدرت کا حسن دستانی واما کیا گیا تصویر اپنے پیارے کی سواری مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا موحیٰ پر گروہ تجھے بھی لے
ماشاءاللہ کیا بات ہے خلیل بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، بڑا ہی پیارا کلام، بلکہ ایک ہی کلام میں کئی کلام سنائے ماشاءاللہ، اور اس میں ربیع الاول شریف کی یاد بھی ہے اور ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے سبحان اللہ، اور ایسا مبارک مہینہ یہ آنے والا ہے کہ جس میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے مبارک مہینے کی سبحان اللہ، اس کی بھی اپنی ہی برکتیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایک اور بھی بڑا پیارا سا شعر ہے نا کہ زمین کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت مبارکہ کا مبارک مہینہ یہ بھی آنے والا ہے، اور الحمدللہ ہم نے 12 موضوعات یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں جو ہم نے ربیع الاول شریف کے پہلے 12 دنوں کے اندر انشاءاللہ لے کر کے آنے ہیں، اور ان پر ہم نے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں خیر کے ساتھ یہ گھڑیاں جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور آقا کریم کی محبت دل میں بڑھانے اور آقا کریم کی مبارک سنتیں جو ہے وہ اپنانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین۔ سفر المظفر کے مہینے کے اندر دو بڑی عظیم ہستیوں کا ذکر مبارک جو ہے وہ رہتا ہے، ایک تو امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے، اور دوسری عظیم ذات ہے حضرت امام ربانی جناب مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ تو آج ہم انہی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، صرف ان کا نام کنیت اور لقب اور کچھ سلسلہ مجددیہ کا جو ہے وہ تعارف بھی ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دنیا کے اندر جو بھی اولیاء کرام آئے ہیں وہ اپنا فیضان تقسیم کرتے ہیں، اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس لقب سے زیادہ مشہور ہیں، یہ آپ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، آپ کا نام تو احمد فاروقی ہے، شیخ احمد فاروقی، اور کیونکہ آپ مشرقی پنجاب کے علاقے سر ہند کے اندر پیدا ہوئے تھے اور یہیں آپ نے زندگی گزاری، یہیں آپ کا مزار شریف ہے، اس لیے آپ کو سر ہند کی نسبت سر ہندی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر اقبال مرحوم کے اشعار سے جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور سلسلہ چشتیہ، صابریہ اور قادریہ کے سے خلافت بھی آپ کو حاصل ہوئی تھی،
سبحان اللہ.
اور یعنی گھر کا ماحول ہی جو تھا، ویسے فاروقی خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ان کے آباؤ اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے ہند میں آئے اور پھر سارے ہند جو مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر قیام پذیر ہوئے. تو اسی فاروقی خاندان میں آپ کی پیدائش جو ہے وہی، اور یہیں پر جو ہے وہ آپ نے پھر زندگی بھی گزاری، کیونکہ آپ کے والد صاحب بہت بڑے عالم دین تھے اور آپ کا میلان بچپن سے ہی علم دین کی جانب اور یہ فقر کی جانب تھا اور تصوف کی جانب آپ مائل تھے. اس ماں نے بھی تو اپنے بیٹے کو اسی طرح کی لوریاں دی ہوں گی.
اللہ اللہ.
اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کیونکہ جید عالم دین تھے، تو اس لیے آپ نے سب سے زیادہ جو علم حاصل کیا ہے وہ اپنے والد صاحب سے کیا ہے، شیخ عبد الاحد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ.
سبحان اللہ.
اور دوسرے آپ جو ہے وہ کیتھل کے اندر خاندان غوث اعظم کے وہاں پر خاندان تھا، اور سلسلہ قادریہ سے جو ہے یہ وہاں سے مستفیض ہوئے. شیخ کمال کیتھلی رحمت اللہ تعالی سید تھے الحمدللہ، یہ غوثیہ خاندان سے ان کا تعلق تھا،
غوث پاک کی اولاد میں سے.
جی اولاد میں سے تھے، اور یہیں سے آپ کو سلسلہ قادریہ کی خلافت بھی حاصل ہوئی.
صحیح.
تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب سے نہ صرف علم حاصل کیا، اور بھی علماء تھے، شیخ یعقوب صرفی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح جو ہے وہ شیخ کمال الدین کشمیری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں سے بھی آپ نے علمی دین حاصل کیا، حضرت مجدد الافثانی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اپنے والد صاحب سے بھی یہ بہت زیادہ مستفیض ہوئے. یعنی ان کے والد جو ہیں وہ ان کے استاذ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے جو سلسلہ مجددیہ جو آگے چلا، یہ حضرت شیخ عبد الباقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باقی باللہ کے نام سے جو مشہور ہیں، تو یہ دہلی شریف کے اندر ان کا مزار شریف ہے. تو ان سے جو ہے وہ آپ کو خلافت حاصل ہوئی سلسلہ نقشبندیہ کی.
کیا بات.
تو پھر یہ اسی سلسلے کو آپ نے آگے بڑھایا اور نقشبندی سلسلے کو جو ہے وہ عروج بخشا، اور اتنا عروج آپ کی ذات سے یہ پاکو ہند کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور یہ جو ہمارا بر اعظم ایشیا ہے اس کے اندر جو ہے آپ کا فیض سلسلہ نقشبندیہ جو زیادہ عام ہوا ہے وہ آپ ہی کی ذات سدودہ صفات سے ہوا ہے. اچھا، پھر صرف یہاں نہیں،
جی
ایسے تو یہ بخارا شریف سے جو ہے وہ آیا بہا الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا وہاں پر بھی پہنچا تھا وہ عرب شریف سے ہی. اچھا وہاں سے جو ہے وہ ہوتا ہوتا جو ہے وہ یہاں آیا پاکو ہند کے اندر، اور پھر آپ ہی کے سلسلے کے ہیں شیخ غلام علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلوی. تو شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو 13ویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے. تو انہی سے حضرت شیخ خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ عراق کے باشندے تھے اور شام کے اندر بھی کافی وقت گزارا ہے، شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ.
واہ واہ واہ.
تو یہ ان سے مستفیض ہوئے، اور پھر عرب کے اندر جو ہے یہ مجددی سلسلہ بھی پھیل گیا. آپ نے جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد امین شامی، تو انہوں نے بھی اس شیخ خالد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کیا، بلکہ آپ کی دفاع میں ایک رسالہ بھی لکھا. تو یوں جو ہے وہ مجدد صاحب کا فیض عرب میں وہ شاہ غلام علی دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے پھیلا. تو عبارت بزرگوں کا فیضان ہے اور مختلف انداز سے جو ہوتا ہے، اور ایک بزرگ جو ہیں وہ کئی ایک سلسلوں کا فیضان آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے آپ نے اپنے والد صاحب سے چشتیہ، صابریہ اور قادریہ سلسلہ حاصل کیا، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے وہ نقشبندیہ سلسلہ حاصل کیا، اور بھی بزرگوں سے آپ کو فیض حاصل ہوا، جیسے ان کے شیخ استاذ تھے شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کبرویہ سلسلے میں بایت تھے، وہاں سے انہوں نے یہ کبرویہ سلسلہ بھی پایا. تو ایک بزرگ کئی سلسلوں سے جو ہے وہ مستفید ہوتے. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ امیر اہل سنت کو جو جو فیضان حاصل ہوا، ویسے جو آپ کو حضرت شیخ ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ تعالی سے فیضان ملا، آپ تو ویسے ہی جو ہے وہ سلاسل کے مجمع تھے، اور یعنی سارے ہی سلاسل کے علماء مشائخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. آپ نے بھی فیضان، بہت سارے بزرگوں کا فیضان حاصل کیا. 77 سال تو آپ نے مدینہ شریف میں گزارے، اور ہر ایک نے جو ہے وہ وہیں سے فیضان لینا ہوتا ہے، وہیں پر حاضر ہوتا ہے. تو جو وہاں آتا تھا وہ آپ آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ آپ کی زیارت کے لیے آتا.
کیا بات،
دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. تو آپ یوں جو ہے وہ سارے سلاسل سے فیضان آپ نے حاصل کیا، اور امیر علیہ سنت نے جو ہے وہ شیخ ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں فضل الرحمن، علامہ فضل الرحمن جو ہے وہ ان سے خلافت بھی حاصل کی اور فیضان جو ہے وہ شیخ ضیاء الدین مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا. اس کے علاوہ ایک اور بزرگ ہیں ضلع لیہ کے اندر، علامہ اللہ بخش نیر مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ.
اللہ اکبر.
تو امیر اہل سنت کو وہاں سے بھی خلافت حاصل ہوئی.
واہ واہ واہ.
یعنی براہ راست خلافت جو مجددی سلسلے سے ہے امیر اہل سنت کو، وہ یہ علامہ اللہ بخش نیر مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے.
کیا بات.
تو یوں جو ہے وہ ایک بزرگ جو ہے وہ کئی ایک سلاسل سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں. تو بات چل رہی تھی حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ بڑی مؤثر شخصیت ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، جن کا اثر جو ہے وہ صدیوں جاری رہتا ہے. تو یہ حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اثر ہے، ہلکا اثر آپ کہیں
جی،
وہ دنیا بھر کے اندر ہے،
عرب و عجم میں ہے.
جی بالکل.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ جس طرح سلسلہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ کے وابستگان کے لیے جس طرح اس میں سے ایک بڑی انسپریشن ہوگی، ویسے ہی ہم سب کے لیے بھی ہے. اولیاء کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے. اور ایک بات جو بڑی واضح ہے اور بڑی کلیئر ہے کہ علم دین کا درس لینے والے اور آگے درس دینے والے، علم دین حاصل کرنے والے اور علم دین جو ہے وہ پھیلانے والے، یہ اولیاء کا جو ہے وہ انداز رہا ہے. اسی طرح حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی بھی اگر دیکھی جائے، ان کے والد ماجد کو اگر دیکھا جائے سرب، تو وہ بھی درس و تدریس سے جو ہے وہ وابستہ تھے. خصوص الحکم وغیرہ کا، عوارف المعارف وغیرہ جو تصوف کی کتابیں ہیں، ان کا وہ ہے وہ درس بھی دیا کرتے تھے. اور پھر حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی درس و تدریس سے جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں.
دیکھیں، ایک تو یہ ہے جو درس دیا جاتا ہے تصوف کی کتب کا
جی،
اور ایک ہے جو جسے درس انظامی آج ہم معروف ہے جو
جی
علماء پڑھتے ہیں
جی.
تو حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب علم دین حاصل کیا، درس انظامی سے آپ مستفیض ہوئے. درس
جی
انظامی اس زمانے میں درس نظامی کے نام سے تو معروف نہیں تھا ہند کے اندر
جی،
لیکن جو ہے آپ نے جو عالم بننے والی کتب ہیں ان کا مطالعہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ شیخ کمال الدین کاشمیری، شیخ جو ہے وہ یعقوب صرفی، اور اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ یہ درسی کتابیں پڑھی، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا وہ آگرہ کے اندر اسی درس سے کیا.
واہ.
جو درس نظامی جیسے ہمارے ہاں ہے
جی.
اور پھر ایک عرصے تک جو ہے وہ آپ یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری کرتے رہے
جی.
اور یہ بنیادی چیز ہے سلمان بھائی
جی،
کہ اگر آپ صوفی بننا چاہتے ہیں نا
جی،
تو آپ کو پہلے علم دین حاصل کرنا ہوگا.
واہ.
اور علم دین حاصل کرنے کے بعد ہی آپ درست صوفی بن سکیں گے
جی.
کہ آپ کے ایک بیٹے تھے، تو وہ آپ ان کا بیان ہے کہ میرے اندر جو ہے نا وہ تصوف کا بڑا غلبہ تھا، اور یہ میں درس جو عالم کورس کی کتابیں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا. تو میرے والد صاحب حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ بیٹا یہ پڑھو، بعد میں جو ہے وہ تصوف کی طرف آگے بڑھیے گا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آدمی علم دین حاصل کرے. علم دین کے بغیر کیا صوفی،
ایسی بات.
تو صحیح صوفی تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو علم دین سے بہراور ہو، یا وہ قصبی قصب کرے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، حاصل کرے، یا اللہ پاک اس کو علم عطا کر دے علم لدنی
جی.
تو یہ ہر ایک کو پھر علم لدنی حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہوتا جی، کہ وہ کوشش کرنا ہی ہوتی ہے
جی،
کہ علم دین حاصل کریں اور پھر جو ہے وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر طریقت کی طرف آئیں.
مرحبا، بڑی پیاری بات کی سرب، اور اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے الحمدللہ. دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی جو یوں کہیں کہ بزرگوں کا ایک جو فیضان ہے، طریقہ ہے علم پھیلانے کا، اس کو جامعۃ المدینہ اور مدارس المدینہ کی شکل میں بھی لے کر کے آگے بڑھ رہی ہے. دیگر ذرائع بھی ہیں، تو یہ بھی ذریعہ ہے علم دین پھیلانے کا. جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جہاں درس نظامی کرایا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، سجود و قرات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. تو 1000 سے زائد طلباء کرام اس سال یہ دستار فضیلت کی جو ہے وہ سعادت پا رہے ہیں 25 سفر المظفر یوم رضا پر. انشاءاللہ. پاکستان کی مختلف جو ہے وہ شہروں میں مختلف جگہوں میں یوں اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کا یہ سلسلہ رہے گا جنہوں نے درس نظامی کیا ہے، عالم کورس کیا ہے اور مکمل کیا ہے. بحمد اللہ تعالیٰ 1000 سے زیادہ تعداد ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اور اسلامی بہنوں کی تو سر اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی.
جی بالکل، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، وہ میں دیکھتا ہوں آپ کو انشاءاللہ میں وہ بیان کرتا ہوں کہ ان کی کتنی تعداد رہی. اور طلبہ کی تعداد تو جو ہے وہ 1040 ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 933 علماء طلبہ جو ہیں وہ درس نظامی عالم کورس انہوں نے مکمل کیا ہے، اور 70 نے تخصص الفقہ کیا ہے، اور 23 ہیں جنہوں نے تخصص فی الحدیث کیا ہے، اور 14 ہیں جنہوں نے تخصص فی الامامت کیا ہے. تو یوں یہ کل تعداد جو ہے وہ 1040 بنتی ہے.
جن کی دستار فضیلت ابھی یہ ہونے والی ہے یوم رضا 25 سفر المظفر کے موقع پر، انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ اس کے حوالے سے نشریات بھی دیکھیں گے. اور اسلامی بہنوں کی جو رضا پوشی اس طرف ہوتی ہے اس میں کتنی تعداد رہی اسلامی بہنوں کی،
وہ میں عرض کرتا ہوں.
ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف. عدنان بھائی، علم
دین کے حوالے سے چونکہ یہ تصوف جو ہے اس کی بنیاد اور پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں تو وہ علم دین سے ان کا کیسا شغف ہوا کرتا تھا، حضرت شیخ عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ تعالی جو والد گرامی ہیں حضرت مجل ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے، جب یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ پہلے علوم دینیہ کی تکمیل کرو پھر آنا. وہاں بھی علم دین کا فیضان اور یعنی علم دین کی اہمیت کو بتایا سمجھایا انہوں نے، اور پھر وہ گئے علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر حاضر ہوئے آستانے پر اور ان کے شہزادوں سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے والد گرامی سے سیکھ رہے ہیں بیضاوی، بخاری اور شرح مواقف اور اس طرح کی جو مشکل ترین کتابیں ہیں، نہ صرف پڑھی بلکہ درسن سبکن پڑھایا کرتے تھے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور حضرت شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی جو ہے نا یوں غلب حال کی وجہ سے میں جب سبق پر توجہ نہیں کر پاتا تھا، ایک ماہر استاذ کا جو کام ہے وہ جہاں سبق پڑھانا ہے وہیں طالب علم کو ڈھارس دے کر اور جو پڑھ سکتا ہو توجہ نہ دے رہا ہو اس کی توجہ دلانا بھی جو ہے وہ استاذ صاحب کی ایک ماہر استاذ کی خصوصیات میں سے ہوتا ہے. تو حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی سبق کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا نا نہ پڑھ سکتا تو مجھے فرماتے کتاب لاؤ اور سبق پڑھو، کیونکہ جاہل صوفی جو ہے وہ مسخرہ شیطان ہوا کرتا ہے، شیطان اس کو جو ہے نا وہ کسی طرح بھی بہکا دے گا، اس کے ساتھ مسخریاں کرے گا. تو آپ یوں کر کے یعنی ذہن بھی بنا رہے ہیں سبق بھی پڑھا رہے ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ میں آپ دیکھیے علم دین کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تربیت جہاں والد صاحب نے دیگر اور معاملات میں بھی کی، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ نے جہاں سبق پڑھا کر لوگوں کو علم دین سکھایا ہے وہیں اپنے مکتوبات کے ذریعے آپ نے جو علم کا فیضان عام کیا ہے
پہنچایا ہے،
بالکل پہنچایا ہے
جی.
اور وہ
مجھے کہنے دیں حافظ صاحب، سبحان آپ نے کنویں کی طرح بھی سیراب فرمایا ہے اور بادلوں کی طرح جا کے بھی علم دین کا می جو ہے وہ برسایا ہے اپنے مکتوبات شریف کے ذریعے.
بالکل ایسا ہی ہے، آپ کے مکتوبات جو ہیں حالانکہ عام طور پر خطوط جو ہے وہ کسی خط کے اندر مکتوب کے اندر اس طرح کی باتیں عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن بعض بزرگوں کا یہ انداز ہے کہ وہ نیکی کی دعوت بھی ہے، علم دین بھی ہے، اس کے اندر سوچ بھی ہے، فکر بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے، اچھا مسائل کا حل بتانا بھی ہے. تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مبارک انداز رہا ہے کہ آپ نے یہ بھی علم دین سے لوگوں کو سیراب فرمایا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں درس دے رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے اولیاء وہ علم دین سے آری نہیں ہیں، حاصل بھی کر رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، تو پھر کوئی ایسا شخص کہ جو ولایت کا دعوے دار ہو اور علم دین سے آری ہو تو کم از کم وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یا یہ انداز اللہ کے اولیاء کا نہیں ہے.
ہدایت آج بھی پاتے ہیں ارباب،
سے بھرا ہے نور سے رستا مجدد الفسانی کا وہ خاطر
کو ذرا تھوڑا دو سر اوپر سے کر کے اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ تھوڑا ذوق اپنا بنائے گا. ابھی
گلے کردار ہے
اچھا ایک آپ نے جو کہا تھا کہ کتنی طالبات فارغ ہوئی ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس سال یعنی سن 2021 میں جامعۃ المدینہ گرلز سے 2583 اسلامی بہنوں کی ردا پوشی ہوئی ہے.
2583
ہاں اس میں سے جو عالمہ کورس جنہوں نے کیا ہے وہ 1573 ہیں اور جنہوں نے فیضان شریعت کورس کیا یہ دو سال کا کورس ہوتا ہے 1010 اسلامی بہنیں یعنی کل جو ہے وہ 2583 اسلامی بہنیں.
کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ پاک اس علم کے فیضان کو اور مزید جو ہے وہ
اور یہ تقریباً ہر سال ہی یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ جو طلبا ہیں ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہوتی ہے ان سے زیادہ ہی ہوتی ہے اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ 2000 سے زیادہ ہوتی ہیں.
ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اللہ پاک اس دعوت اسلامی کے چمن کو جو ہے مہکتا ہوا اور لہلہاتا رکھے اور ہمیں سنت کے فیضان کو اللہ کریم عام فرمائے. علم دین کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا. علم دین سیکھنا یہ ہر جو ہے وہ شخص کی ذمہ داری ہے, اسلامی بہن کی بھی ذمہ داری ہے, اسلامی بھائی کی بھی ذمہ داری ہے. کم از کم جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں ان کا علم اپنی ذات تک رکھنا یہ ضروری ہے. فرائض و واجبات اور اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کا علم جو ہے وہ حاصل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے. ایک بات میں ضرور عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب اس پر ضرور غور کریں کہ ہماری زندگی کے اندر علم دین حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت ہے اور کتنا ہم نے اس کے سلاٹ رکھا ہوا ہے, اس پر ضرور توجہ فرمائیں. اور اگر علم دین سیکھنے کا کوئی نہیں رکھا ہوا تو وقت اس تو وقت کو ایڈ کریں, وقت کو رکھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے مواقع فراہم کر رہی ہے, دعوت اسلامی لٹریچر فراہم کر رہی ہے, کتابیں فراہم کر رہی ہے. آپ کتابیں جو ہے وہ پڑھ کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں, آپ آڈیو سن کر کے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے پروگرامز مختلف الحمدللہ اللہ کی رحمت سے شیخ حضرت امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بڑا زبردست ورسٹائل انداز میں مختلف چیزیں جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے, تو اس سے بھی آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, علم دین سیکھنا ہے. اپنے گھر کا کم از کم کوئی ایک فرد جو ہے اس کو جامعۃ المدینہ میں بھی جو ہے وہ داخل کروائیں, بیٹے کو بیٹی کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں اور پھر ان کی اچھی تربیت کے اندر بھی اپنا ایک حصہ ملائیں اور پھر ان کو تانے بھی نہ دیں کہ یہ مدرسے سے یہ سیکھ کے آ رہے ہو. آخر دہر سی بات ہے, بچہ ہے آپ کا, بچہ ہے مدرسے میں تو 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 8 گھنٹے رہتا ہے. 8 سے اگر جو ہے وہ 1 بھی لیا جائے تو یہ 5 گھنٹے بنتے ہیں اور اگر 8 سے 4 بھی لیا جائے تو یہ 8 گھنٹے بنتے ہیں. تو 8 گھنٹے مدرسے میں رہتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ 16 گھنٹے ہمارے پاس ہی رہتا ہے. پانچ گھنٹے اگر مدرسے میں رہتا ہے تو باقی جو 19 گھنٹے ہیں یہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے. تو اب یہ 19 گھنٹے رنگ چڑھا رہے ہیں, وہ رنگ اتار رہے ہیں, یہ رنگ چڑھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس پر بھی ضرور غور کریں. اور ایک اچھے انداز میں بھارت میری بات کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دینی کے رستے پر لے کر آئیں, جامع المدینہ میں لے کر کے آئیں, اور جامع البنات ہے اس میں جو ہے وہ لے کر کے آئیں, مدرسۃ المدینہ میں جو ہے وہ لے کر کے آئیں, دار المدینہ میں جو ہے وہ لے کر کے آئیں, اور پھر ان کی اچھی تربیت کے لیے اپنا جو ایک کردار ہے یہ بھی ادا کریں. بچوں کو اچھی اور بری چیزوں کی جو ہے وہ پہچان کروانا یہ بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جس طرح اولاد ماں باپ کو دیکھے اس کو ثواب ملتا ہے, ویسے ہی اگر والد اولاد کو دیکھے تو اولاد کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. عدنان بھائی
بالکل
آج ذرا یہ بھی بیان ہو جائے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب والد اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اور وہ اولاد ایسی فرما بردار ہے کہ جس کے دیکھنے سے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں والد کی, تو اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ جتنی بار دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس ثواب کو اس اجر کو مزید بڑھا دے گا. اور یہاں ہمارے جو بالخصوص والدین ہیں, جیسے یہ حدیث پاک ہے اس کے اندر ایک وہ تو مشہور حدیث پاک ہے کہ اگر والدین کو دیکھا جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بردار اولاد کو جب والد دیکھے والدین دیکھے اس پر بھی یہ اجر و ثواب کی نوید اور بشارت ارشاد فرمائی ہے. ہم جہاں اپنے بچے کو علم دین سے آراستہ کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اس کی تربیت علم دین کے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے لیے معاون اور مددگار بھی بنے. حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ تعالی کا مبارک انداز, ان کے والد گرامی کا انداز جو ان کے ساتھ ہے, ایک تعلیم کی بات عرض کرتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو عبادات نافلہ اور بالخصوص نفل نمازوں کا جو ذوق ملا ہے, فرماتے ہیں مجھے اپنے والد گرامی کی طرف سے ملا ہے. تو جب والد جو ہے وہ ان کا کردار ایسا ہوگا, وہ عبادات نافلہ کے اندر جو ہے وہ محنت کرنے والے, تگ و دو کرنے والے, عبادات نافلہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوں گے, نفل نماز ادا کرنے والے ہوں گے, تو پھر یہ ذوق اولاد کے اندر بھی منتقل ہوگا. ایسے ہی فرائض کا جو ذوق ہے, جب ظاہر سی بات ہے باپ نماز پڑھتا ہوگا, گھر میں والدہ نماز پڑھ رہی ہے, تو پھر چھوٹے بچے اس عمر سے جب کہ انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا صحیح طور پر, لیکن پھر بھی وہ والد یا والدہ کے ساتھ اسی طرح سجدے اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں کہ جس انداز میں ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس چیز کا بھی درس دیں. دوسرا, جن کو ہم علم دین کے لیے اپنی اولاد کو کسی مدرسے کے اندر جامعۃ المدینہ میں جب داخل کرواتے ہیں, تو اب یہاں ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم اس کو پھر پڑھنے بھی دیں
جی,
اس کے جو معاملات کے اندر جو ہے وہ مددگار بنے, اور کوئی بھی ایسا کام یعنی ایک وہ بعض اوقات ہو نا ٹمپریری سمجھنا کسی کو عارضی طور پر, خیر یہ اس بچے کی چھٹی کرا لینی چاہیے, اسکول کالج والے کا ناغہ نہیں کروانا چاہیے, یہ انداز بھی درست نہیں ہے. اگر مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کا جو انداز ہے, جب حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگرہ میں سکونت اختیار کی اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا
جی,
تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بیٹے بھی کیسے سعادت مند ہیں جن کی زیارت کے لیے والد کا دل بیتاب ہے کہ بیٹے کو دیکھنا چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی خود سفر کر کے آپ جو ہے وہ آگرہ میں آئے اور حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کی, ملے تو ایک عالم صاحب نے پوچھا کہ جی آپ خود آ گئے ہیں, تو فرمایا کہ شیخ احمد جو ہے وہ مصروفیات کی وجہ سے آ نہیں سکتا تھا اور دل جو ہے وہ مچل رہا تھا, دل کے اندر یہ بات تھی کہ ان کی زیارت کی جائے, ملے بیٹے سے ملاقات ہو جائے, تو فرمایا یہ آ نہیں سکتا تھا, میں خود سفر کر کے آ گیا کہ ملاقات جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ کتنے سعادت مند بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, اور والد صاحب بھی کا بھی دل یعنی بیتاب ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے. اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ میری کیفیت کیا ہے والدین کے ساتھ, گھر سے چلا جاؤں تو کہتے ہیں شکر ہے کہ گھر سے چلا گیا, اور واپس نہ آؤں تو دو دو دن بھی نہ آئے تو بعض ایسے ہوتے ہیں والدین کو پرواہ نہیں ہوتی, لیکن یہاں انداز یہ ہے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی کیسے سعادت مند بیٹے ہیں اور والد کے دل میں کیسی محبت ہے ان کی کہ وہ ان کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے خود تشریف لے گئے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے جو دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ان کی اولاد ہے, اگر وہ اس معاملے میں یعنی ان کے لیے مددگار یوں ثابت ہوں کہ وہ چھٹیاں کروانے کے بجائے یا اور اس طرح کا معاملہ کروانے کے بجائے خود ان کی مدد کریں, خود ملاقات کے لیے شرف عطا کر دیں.
درست فرمایا, بڑی پیاری بات کی, اور اولاد کے لیے یہاں ایک بڑا میسج ہے, بڑا پیغام ہے. کہ ہمارے ماں باپ ہمارے حوالے سے کس کیفیت کا شکار ہے. کچھ تو بدبخت اولاد وہ بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے ہی لڑ رہی ہے. بدبخت لفظ سخت ہے لیکن اور مجھے بتائیں کیا لفظ, کم بخت بھی بولوں تو وہ بھی سختی ہے, بدبخت ہے کم بخت ہے دونوں ہی سخت ہیں, اور کیا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے کہ جو دھلا بھی ہو اور وہ پتہ بھی نہ چلنے دے اور بات بھی ہو جائے. تو بہرحال یہ تو لفظ تلاشی کرنا پڑے گا, اللہ کرے کو مل بھی جائے ایسا کہ جو اس عمل کی برائی کو بھی بیان کر رہا ہو اور سامنے والے کو برا بھی. اصل میں کچھ کام اتنے برے ہوتے ہیں, چور کو تو چور ہی کہا جا سکتا ہے نا, اب چور کو کچھ اور کیا بولیں, چور کو چور ہی بولیں گے اور کیا بولیں گے. تو جس نے بدبختی کے کام اپنی زندگی میں ایڈ کیے ہیں اپنے آپ پر غور کرے, دنیا میں بھی نقصان ہے گھاٹا ہے خسارہ ہے, آخرت میں بھی نقصان ہے گھاٹا اور خسارہ ہے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ بیٹا بننا ہے ایسا سارت مند بیٹا بنے جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اولاد بننا ہے تو ایسی سارت مند اولاد بنے کہ جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی کیا بنے, ٹھنڈک بنے. یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے اور اس کے لیے نگران شورا کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے تو اس اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیں. اور بحمد اللہ تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے ہوتے ہیں, جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے ہوتے ہیں ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بڑا مضبوط تعلق ہوتا ہے. الحمدللہ قبلہ رکن شورا حاجی شاہد مدنی صاحب دامت کاظم القدسیہ آپ رکن مرکزی مجلس شورا ہیں, مصروفیت شعبہ جات بھی رکن شورا کے پاس جو ہے وہ کافی سارے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا جو اپنی امی کے ساتھ جو ایک انداز ہے, والد صاحب تو انتقال فرما کے اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے, تو یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. اور پھر ماں کی بھی شفقت جو ہے اس کی بھی ایک اپنی ہی بات ہے. بہرحال ماں کی طرف سے اگر شفقت کم بھی ہو رہی ہے تو اولاد کو کم از کم اپنی خوشبختی کم نہیں کرنی چاہیے. استاد میں چاہوں گا اس عنوان کو بھی لے لیں.
اس میں یہ ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کے دل میں بچوں کی محبت ڈالی ہی ہوتی ہے اور بالخصوص ماں کے دل میں تو بچوں کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ ماں تو شفقت کرتی ہی ہے, اس نے تو طبعی طور پر بھی شفقت کرنی ہے. یہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کریں اور ان کی بات کو اہمیت بھی دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یعنی ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے, ہمارا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. اپنے ایک اہداف ہوتے ہیں, زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں ہوتی ہیں. جیسے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی بات آئی تو یہ آگرہ میں درس و تدریس کا سلسلہ ان کا تھا اور بڑا زبردست چل رہا تھا. تو جب ان کے والد صاحب کا ذکر تو جو ہے وہ کیا عدنان بھائی نے کہ یہ جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اچھا پھر جو ہے وہ آپ کے والد صاحب نے کی چاہت یہ تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ آگرہ سے سرہند کے اندر آ جائے اور یہی میرے پاس رہ کر جو ہے یہ رشت و ہدایت کا سلسلہ جاری کرے. تو آپ نے اپنے والد صاحب کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری کرتے ہوئے اپنا سارا سیٹ اپ جو آگرہ کے اندر بنا ہوا تھا وہ چھوڑ کر آپ سرہند شریف کے اندر آ گئے اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے آستانے کی اور درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے, حالانکہ یہ سرہند دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے, یہ تو ایک جو ہے وہ آپ دور دراز کا ایک علاقہ ہے, قصبہ آپ کہہ لیں. اور یہاں پر آپ نے ڈیرے لگائے اور آج دیکھیں وہیں سے جو ہے وہ کیسا نور علم اور نور ہدایت اور جو ہے وہ نور
عرفان
عرفان جو ہے وہ جاری ہے اور ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے سعادت مند بیٹے تھے کہ والد کا احترام, والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگرہ جیسے یہ کسی زمانے میں جو ہے وہ دارالحکومت تھا, یعنی جو سلطنت مغلیہ تھی اس کا یہ دارالخلافہ تھا آگرہ, اور کیسا پر رونق شہر ہوگا اور ابھی بھی ہے. تو آپ نے ایسے پر رونق شہر کو چھوڑ کر ایک جو ہے وہ قصبے کے اندر جو ڈیرہ لگا دیا, اپنے والد صاحب کی خواہش پر جو ہے وہ اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ کیسا رنگ لگایا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سرہند اور سرہند ہو رہا ہے. اقبال مرحوم نے بھی کیسے زبردست انداز سے سرہند کا ذکر کیا ہے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
اور اب جب جو ہے وہ سرہند کا ذکر آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ نگاہیں جھک جاتی ہیں ادب و احترام میں کہ حضرت مجدد کی وجہ سے جو ہے وہ سرہند بھی جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے.
اللہ اللہ,
سرہند جو ہے وہ شریف ہو گیا ہے.
کیا بات ہے.
تو یہ بزرگوں کا ہے کہ یہ جب کسی چیز سے جو ہے ان کی نسبت ہو جاتی ہے وہ شرافت والی برکت والی ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور فیضان حاصل کرتے ہیں.
کیا بات.
تو یہ میں جس نقطے کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے والد کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان کیا.
اللہ اکبر.
بڑے شہر کو چھوڑ کر ایک قصبے کے اندر ڈیرا لگایا تو اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کو کتنی قبولیت عطا فرمائی وہ دنیا بھر کے سامنے ہے. تو ویسے تو مماثلت بہت ساری انداز سے ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک انداز تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی احمد تھا, احمد رضا کے نام سے مشہور ہوئے, اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا نام بھی احمد تھا, شیخ احمد سرہندی کے نام سے مشہور ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک بڑا فتنہ تھا وہ دین الہی کا تھا کہ جو اکبر بادشاہ تھا اس نے جو ہے وہ یہ نیا ایک دین شروع کر دیا, دین اکبری کے نام سے بھی یہ مشہور ہے. تو آپ نے اس کی بے کنی کی اور جو بھی غلط بدعات جو ہے وہ مشہور تھیں, لوگ بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے, سجدہ تعظیمی کیا کرتے تھے, اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اس سلسلے یعنی ایسی اسلام اور دیگر مذاہب کو ملانے کا سلسلہ تھا. تو آپ نے جو ہے اس حق اور باطل کو جدا جدا کیا, اور یہ جو جہانگیر بادشاہ تھا وہ آپ سے متاثر بھی ہوا اور کئی اصطلاحات بھی آپ نے اس نے نافذ کی, اور آپ نے جو مکتوب لکھے اس میں جہانگیر کو بھی مکتوب لکھے اور اس کے اندر جو ہے چند باتیں ذکر کی جس میں سے یہ تھا کہ جو مساجد شہید کر دی گئی ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے, جو مدارس جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں ان کو آباد کرنے کا سلسلہ کیا جائے, سجدہ تعظیمی جو ہے وہ دربار میں سے ختم کر دیا جائے, اور جو ہے اور مختلف جو ہے اصطلاحات جو ہے وہ آپ نے بادشاہ کو تجویز کی, اور الحمدللہ عزوجل آپ جو فوج تھی بادشاہ کی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے ایک خلیفہ تھے ان کو آپ نے تعینات کیا کہ اس میں جائیں اور جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کے رشت و ہدایت کا سلسلہ کریں, فوجیوں کی اصلاح کریں. تو اس طرح جو ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جو فتنہ اٹھ رہا تھا اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا,
سرکوبی کی
جی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں عقیدے کے بارے میں اور بھی بہت سارے مسائل تھے کہ فتنہ اٹھ رہا تھا اللہ پاک کی شان میں بدعقیدگی کے تعلق سے گستاخیاں کی جا رہی تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی جو ہے اس فتنے کو مٹانے کے لیے بلکہ اور بھی جو فتنے تھے ان فتنوں کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی, اپنے جو ہے وہ بیان کے ذریعے, اپنی تحریر کے ذریعے اور دیگر علماء کو جو ہے وہ اس سلسلے میں تیار کیا. یہ مماثلت ہے کہ جیسے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کا کام کیا, جو فتنہ اکبری تھا دین اکبری کا جو غلغلہ ہوا تھا اس کا جو ہے وہ سدے باب کیا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو عقیدے پر بات آ رہی تھی اللہ پاک کی وحدانیت, اللہ پاک کے بارے میں جو کذب وغیرہ اور اس طرح کے جو مسئلے تھے تو اس کے بارے میں اپنی آواز بلند کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخیاں ہو رہی تھی اس کی اس فتنے کا سدے باب کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مماثلت ہے.
کیا بات.
یعنی یہ بھی مجدد ہیں وہ بھی مجدد ہیں, اور ویسے ایک ادب و احترام والی بات ہے
جی
کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں جب کہیں تو آپ شیخ احمد سر ہندی کا ذکر کرتے ہیں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور کہیں آپ مجدد الف ثانی اس کے یا حضرت مجدد یا مجدد صاحب, تو یہ بڑے یعنی جو ہے وہ خوبصورت انداز میں آپ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں. ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو سلسلے ہیں آپ کو سلسلہ نقشبندیہ کا فیض بھی حاصل ہے, اور جو کالپی شریف ہے حضرت شاہ برکت اللہ مہری روی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فیضان حاصل کیا ہے آستانہ عالیہ محمدیہ کالپیویا سے, اور یہ جو کالپوی بزرگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ویسے تو یہ قادری سلسلے سے ان کا تعلق ہے اور جو نقشبندی سلسلہ ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے میر ابو الاولا احراری رحمتہ اللہ تعالی علیہ، تو اس سلسلے سے جو ہے وہ یہ کالپوی جو آستانہ ہے وہ ان سے بھی منسلک تھا، وہاں سے بھی ان کو خلافت حاصل تھی. تو یوں اس ابو الاولائی سلسلے سے آپ نقشبندی بھی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، اور بھی جو ہے وہ نقشبندی اگر ہم شجرے نکالیں گے تو اور بھی سلسلے نکل آئیں گے.
کیا بات.
ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو بہت قریبی شخصیات آپ کی اب دوست بھی کہیں فیضان بھی حاصل کرنے والی کہیں، ایک تو ہیں حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ نقشبندی تھے اور شاہ آفاق رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی، علامہ بھی تھے، علامہ دہر بھی تھے اور جو ہے وہ شیخ المشائخ بھی تھے. تو ان کے یہ خلیفہ تھے علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ اعلیٰ حضرت کے بہت زیادہ دوست تھے.
کیا بات.
اور بہت زیادہ آنا جانا ہوتا تھا.
کیا بات.
بلکہ ہر جمعرات کو علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے اعلیٰ حضرت کے پاس اور رات یہیں رہتے اور پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر واپس جایا کرتے تھے.
واہ واہ.
یہ جو صدر الشریعہ ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہیں علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو یہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے.
کیا بات.
اور اس کے بعد ہی پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں آئے.
کیا بات.
اور دوسری جو شخصیت ہیں وہ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، امام المحدثین ہیں اور لاہور میں عدنان بھائی آپ کا بڑا فیضان ہے، بلکہ پنجاب بھر جو ہے وہ آپ کے فیضان سے مالا مال ہوا. امام المحدثین سید مفتی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی الوری، تو یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے معاصر بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، تو یہ بھی مجددی اور نقشبندی ہیں. ان کی بایت بھی جو ہے وہ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھی.
کیا بات.
تو یوں آپ یوں سمجھیں کہ ادھر سے جو ہے وہ کہیں کبھی سید دیدار علی شاہ صاحب آ رہے ہیں،
کیا بات،
کبھی جو ہے وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. تو یوں مجددی تو اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ خدمت میں حاضر بھی ہوتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی جو ہے علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے. تو یہ جو دیکھیں سلسلے جو ہیں یہ جمع کرنے والے ہیں، ملانے والے ہیں، یہ دور کرنے والے نہیں ہیں.
کیا بات.
اور سارے بزرگ جو ہیں وہ مختلف سلسلوں کے جامع ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اور بھی بہت ساری مماثلت ہم حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درمیان نکال سکتے ہیں اگر ہم نکالنے کی طرف آئیں.
اللہ حضرت اللہ رحمہ کی جو
شیخ مجدد اور رضا کی داستان ہے مسلمان کے لیے عز و علا کی داستان، تذکرہ دونوں مجدد جاہ روشن کس صدر نبی دونوں کی ہستی کا
مرحبا خلیل بھائی مرحبا.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دادا جان جو ہیں وہ بھی نقشبندی سلسلے سے ہیں ماشاء اللہ.
واہ واہ.
اور آپ کے جو دادا صاحب ہیں رضا علی علامہ رضا علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جی,
تو یہ بھی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی تھے, خلیفہ بھی تھے.
اللہ.
اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
جی,
تو آپ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی, 18-20 سال عمر ہوگی. اور جب وہاں پر آئے تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے آخری دن تھے.
اللہ اللہ.
تو یعنی آخری سال ہوگا. تو یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارا والد بھی عالم دین اتنا بڑا اور تمہارا دادا بھی اتنا بڑا عالم ہے, میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یعنی اتنی یعنی محبت کا اظہار ہے. اور پھر جو ہے وہ اپنی ٹوپی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو عطا کر.
اللہ.
یوں جو ہے وہ ان کیسا انداز ہے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو یوں یعنی کیسی محبت تھی آپس میں اور کیسا زبردست تعلق تھا.
سبحان اللہ, اللہ ہمیں اس کا فیضان جو ہے وہ نصیب فرمائے. ذکر رضا بھی ہو رہا ہے, ذکر حضرت امام ربانی بھی ہو رہا ہے, اور امام سنت کے مبارک ذکر کے حوالے سے آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی,
اور اگر بات کی جائے اعلیٰ حضرت کی قرآن کی شاعری کی, تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کی ترجمانی کی. اگر آپ قرآن پڑھیں, قرآن میں پڑھتے ہیں وما ہوا علی الغیب بدنین, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قرآن میں پڑھتے ہیں وہ ام السائل فلا تنہر, اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو, سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قرآن پڑھتے ہیں والضحا واللیل اذا سجا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کلام الہی میں شمس الضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں نبی پاک کی حسن کی بات ہو اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہ جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہیں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں یہی بول سدرا والے شمع نے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. قرآن میں اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو پڑھیں, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ پہ آسمان ہے جانے مراد اب کدھر, ہائے تیرا مکان ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی جائے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طریقے سے بیان کیا, تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کس 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 چیز کی بات کی جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو اگر قرآن میں پڑھیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.
سبحان اللہ.
اشفاق بھائی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بے مثال, سرکار کی سیرت بے مثال, سرکار کی صورت بے مثال, سرکار کی بشریت بے مثال, سرکار کی نورانیت بے مثال, ان تمام شان اور شوکت کو دیکھ کر اب اگر اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے کہ آپ آپ کیا فرمائیں گے؟ بالا حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
کہوں تجھے واہ
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری، ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا
اعلیٰ حضرت بلکہ آپ نے اتنی ساری آیتیں پڑھ کر کمال کر دیا ماشاءاللہ. ایک شعر یہاں پر میں اینڈ کرنے کے طور پر اس بات کو کلوز کرتے ہوئے عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت جیسے قرآن پڑھ رہے ہوں گے، پڑھتے پڑھتے من الجنتی والناس، آپ دیکھ رہے ہیں جو آیت پڑھتا ہوں محبوب کی شان نظر آتی ہے، جو آیت پڑھتا ہوں حضور کی تعریف نظر آتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، جیسے قرآن ہے ورد اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت کثرت سے قرآن پڑھتے تھے نا، گل محبوبی حضور کی ذات ہے، جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. قرآن بھی مجھے ہر آیت میں حضور حضور کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر آیت میں وظیفہ مصطفیٰ ہے. تو یہ بات ہے کہ جہاں دیکھیے میرے آقا کی تعریف ہے اور قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، واقعی کمال کی باتیں سیکھنے کو ملی.
واہ جی واہ، سبحان اللہ. مدنی الاولیاء صاحب نے دیکھا ہے اور کیا ہی قرآن کا فیضان ہے اور امام اہل سنت کی شاعری کے اندر، سبحان اللہ. آپ تو آیات بھی پوری پوری لے آتے ہیں نا، پوری آیت مصرے کے دور پہ لے آنا، یہ بھی کمال ہے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، آیت بھی لے کر آئے اور آگے جو مضمون ہے وہ گویا کہ آیت کا کیا ہے، ترجمانی ہے اس کی. یہ بھی امام اہل سنت کی، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. الفاظ کا ذکر لے کر آتے ہیں، عربی الفاظ بھی لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ الفاظ جو ہے وہ حدیث پاک پر کسی پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، دلالت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کلام ہے امام اہل سنت کا، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، کما قیل لہم قرآن کریم کی آیت کا جزو ہے. بل خاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، پھر ہوئی مہر کے اکمل تلکم. کیا کمال ہے امام اہل سنت کا، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اعلی حضرت امام اہل سنت کی جو یہ شیلٹر ہے، اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اس کے نیچے رکھے اور امام اہل سنت کے دامن سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکی وابستگی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امیر سنت کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ہمیں امام اہل سنت کا دامن جو ہے وہ عطا کر کے ہمارے عقیدے ہمارے نظریے کی سرحد کو جو ہے وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر جو ہے وہ محفوظ فرما دیا ہے. وللہ الحمد. اور آج مجھے کہنے دیجئے الحمدللہ، یہ فیضان ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کہ وہ بچے جن کو بولنا بھی نہیں آتا وہ بھی اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، الحمدللہ وللہ الحمد. تو یہ کیا ہے، ابھی سے امام اہل سنت کی محبت کا یہ جام ہے، جب یہ اپنے پاس ہوگا عقیدے کی نظریے کی ایمان کی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ کی رحمت سے نگاہ مصطفیٰ میں آئے گا، اللہ کی رحمت کا حقدار بن جائے گا اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے جنت کی راہ کا مسافر ہوگا انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے. اللہ 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 وہ دن لائے، آمین. ناظرین کی کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی
محمد بشیر اتاری، ہرنولی میاں والی پنجاب سے گل کر رہے ہیں نا. ماشاء اللہ آج کا پروگرام کھلیاں سے لے کر دیکھتے بہت اچھا پروگرام ہے اور آج کا موسم بھی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. نت خان اسلام بینو عرض کسان کے سانو نا اے اللہ کلام سنا دین، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا. جزاکم اللہ خیرا. سلمان بھائی میری والدہ بیمار ہے، انہاں واسطے خصوصی دعا فرمائے تو.
آمین، اللہ صحت عطا فرمائے، آباد رہے خوش رہے. جی
محمد محبوب بتا دی جڑا والا سے خلیل بھائی، میری دودھ کی نظر کم ہو گئی ہے، اس کا کوئی گھریلو علاج بتا دو. پہلے بھی ہم نے ایک علاج کیا تھا سونف بادام مشری اور چارے مغز، اس کے علاوہ اور بھی ایک گھریلو علاج کیا تھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. خلیل بھائی آپ کوئی گھریلو علاج بتا دو.
آمین، اللہ آپ کو صحت دے. اتنے علاج آپ نے کر لیے ہیں اور اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر آپ دودھ کی نظر کا چشمہ لگا لیں. الحمد للہ میرا چشمہ بھی جو ہے وہ دودھ کی نظر کا ہی ہے، یہ ابھی کلیئر ہو گیا. چشمہ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور چشمہ لگائیں اور پھر صحیح چشمہ لگائیے گا یہ بھی خیال رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. بار جی
خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے کلام ضرور سنائیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا.
جی
محمد عمر عبداری صاحبات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ سے لے رہا کہتے کہتے جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. مجد آباد آسی و شاف شہ ابرار ہے.
اللہ برکت دے آپ کو, خوش رہیں سلامت رہیں.
آمین.
لفظ جو ہے نا یہ مجدہ نہیں ہے, نام مجدہ ہے اور نہ مجدہ ہے, یاد رکھیں. نہ لفظ مجدہ ہے, نہ یہاں جیم ہے اور نہ یہاں زے ہے, یہ ہے مجدہ. مجدہ ٹھیک ہے نا. تنم فرسودہ جام پارا ہجراں یا رسول اللہ, دلم پیج مردہ. پیج مردہ نہ پج مردہ نہ پز مردہ, پیج مردہ ٹھیک ہے. یہ اس میں جیسے اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا, غم زدوں کو رضا نہ مجدہ نہ مجدہ, یہ دونوں غلط ہے. مجدہ مجدہ دیجئے کہ ہے ٹھیک ہے. اسی طرح مجدہ آباد ہے آسیو شاف شہ ابرار ہے, مجدہ جاں فضا ٹھیک ہے. یہ واقعی اس کا تلفظ کرنا بھی اتنا مشکل بھی نہیں ہے بہرحال, لیکن یہ تلفظ غلط کافی ہمارے معاشرے میں جو ہے اس کا عام ہے. مجدہ بھی بولتے ہیں مجدہ بھی بولتے ہیں, تو نہ یہ مجدہ ہے نہ یہ مجدہ ہے بلکہ کیا ہے, مجدہ مجدہ ٹھیک ہے. کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں. اور خلیل بھائی چہرے کی چھائیوں کا اور حلقوں کا علاج بتا دیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آگے میسیج ہے جی راجن پور سے, بہت اچھا پروگرام ہے, کلام سننا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. دماغی کمزوری کا کوئی روحانی علاج بتا دیں جی. اللہ رحمت فرمائے. بہت شکریہ جی. محمد احمر خان صاحب ہیں طبا سلطان پور ضلع وہاری سے, اور فنگس کا علاج بتا دیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے جی. یہ ہیں جی کلام سنائیں. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا ٹھیک ہے جی. دانت کے درد کا روحانی علاج بتا دیں. بہت پریشانی ہے, اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے. اس دانت کا درد بڑا شدید ہوتا ہے, پورا یہ سر بھی بعض کا درد کرنے لگ پڑتا ہے, اس سے پورا جبڑا ہی درد کرنے لگ جاتا ہے. مگر اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی اس کا بھی ضرور کچھ بتائیے گا. اور خیر البشر پر لاکھوں سلام, یہ بھی سنائیں جی ٹھیک ہے جی. اور میلاد بھائی کی منقبت سنا دیں. میلاد بھائی کی منقبت کون سی والی سننی ہے جی آپ کو, یہ بھی بتاتے ہیں آپ, اللہ آپ کو برکت دے جی. کچھ کلام سنائیں خلیل بھائی, پھر آگے چلتے ہیں.
قسمت میری چمکائی
ماشاءاللہ. جی خلیل بھائی علاج بھی کچھ بتائیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی, اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ رحمت کی ذر فرمائے. اس کا ایک آسان حل تو خلیل بھائی بتائیں گے. بہرحال جب آپ سونے کا ارادہ فرمائیں تو اس کو اپنی پہنچ سے دور رکھیں, انشاءاللہ نیند آ ہی جائے گی. اور صبح جلدی اٹھیں گے تو بھی رات میں پھر نیند کے علاوہ کوئی کام دوسرا ہے نہیں. پھر صبح جلدی اٹھیں تو پھر رات میں کیا کرنا ہے, نیند نہیں آنا ہے. اور صبح بندہ اٹھے ایک بجے, صبح اٹھے کتنے بجے, ایک بجے یا بارہ بجے.
واہ جی واہ, صبح اور بارہ, اور
صبح بارہ بجے. ہاں جی.
واہ بھائی واہ.
ناشتہ تین بجے ناشتہ.
اللہ اکبر.
ہاں جی, مجھے کہا کسی نے
ناشتہ,
ہم نے ناشتہ کیا تین بجے. جب تین بجے ناشتہ ہوگا تو پھر نیند کا خاتمہ ہی ہوگا, اور کیا ہوگا. تو بہرحال یہ بھی ہے, بچے جو ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ رات کو سوتے نہیں ہیں. نگران شورا کی بتائی ہوئی بات حضرت تجربہ کی ہے, بچوں کو صبح آپ اٹھائیں, رات کو وہ لازمی سوئیں گے. بس صبح اٹھا لیں ان کو. اچھا, اٹھائیں گے صبح کب؟ جب خود صبح اٹھیں گے تو ہی اٹھائیں گے نا بچوں کو بھی صبح. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جی خلیل بھائی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دانتوں کے درد کے حوالے سے سب سے پہلے عرض کروں گا, اللہ کریم شفا عطا فرمائے. یا اللہ, یا اللہ سات مرتبہ, سیون ٹائم. اس کو لکھ لیجئے کسی کاغذ پر یا لکھوا لیجئے. اس کو پھر تعویذ کی طرح لپیٹ کر, بہتر یہ ہے کہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں اور پھر داڑھ کے نیچے اس کو دبا لیں, تو انشاءاللہ عزوجل جو داڑھ کا درد ہوگا دور ہو جائے گا. اگر دانتوں کا درد ہے تو سورہ قریش, یہ تیسویں پارے کے اندر ہے یہ سورہ مبارکہ, سورہ قریش 21 بار پڑھ کر نمک پر دم کر لیجئے, اور وہ نمک درد والے دانت پر ملیے اور دانتوں کے درمیان اس کو رکھیے, تو انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. دن میں دو تین بار یہ عمل کر لیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے آنکھوں کے حوالے سے جو پوچھا گیا, تو اس کے لیے بھی ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ نے کئی علاج کیے, یہ بھی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد تین بار پڑھ کر انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر اس کو لگائیے, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. نیند کے حوالے سے عرض ہے, سلمان بھائی نے بھی علاج بتایا ہے. یہ
نہیں, میں نے علاج نہیں بتایا, میں نے مشورہ ہی دیا. خلیل بھائی یہ علاج بتانا تو آپ کا کام ہے, ورنہ یہ حکیم سلمان شروع ہو جائے گا. اللہ رحمت فرمائے, مجھے تو حکمت کی ہاں کا بھی نہیں پتا. جی
مگر آپ اگر آپ والا علاج نہیں کریں گے تو ہمارا بھی شاید کام نہ.
اچھا جی, مہربانی, جزاک اللہ. جی
اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے, آسانی فرمائے. اس میں میں آٹھ چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. یہ نیند کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عزوجل مفید ہے. جن بچوں کی, بڑوں کی آنکھیں کمزور ہوں تو ان کے حوالے سے بھی مفید ہے, اور درد سر کے لیے, ذہنی سکون کے لیے انشاءاللہ مفید ہے. پہلے کچھ پھلوں کا عرض کرتا ہوں. جن کی نظر کمزور ہے وہ گاجر, جیسے گاجر ہے یہ سبزی ہے, اس کو استعمال کریں. سیب فائدہ کرتا ہے. آڑو, آڑو جن لوگوں کو رات کو, جیسے بچوں کو صحیح نظر نہیں آتا, تو ان کے لیے آڑو جو ہے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے, یہ استعمال کریں. اور اسی طرح سے مچھلی بہت زیادہ مفید ہے آنکھوں کے حوالے سے. آنکھوں کے حوالے سے مچھلی کے جو سر کا سوپ ہوتا ہے وہ بنائیں, مچھلی کے سر جو ہوتے ہیں اس کو ابالیں, جیسے اس کا ایک سوپ بنانے کا جو انداز ہوتا ہے اس طرح بنا کر یہ بچوں کو پلائیں, بڑے بھی پئیں, تو یہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے.
ڈانگری میرا خیال جو مچھلی ہے اس کے سر کا
بنا سکتے ہیں, جس کا آپ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے فائدے زیادہ ہوں.
جیسے سبھی کا وہ اصل میں بڑا ہوتا ہے سر, اس کا جو ڈانگری مچھلی ہوتی ہے اس کا سر بڑا ہوتا ہے.
جی جی. اسی طرح سے بادام ہے, یہ بھی آنکھوں کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں. رات کو بھگو کر رکھ دیں 10-12 دانے, صبح اس کو کھا لیا جائے. آملے کا مربع ہوتا ہے, یہ بھی لیا جا سکتا ہے. صبح خالی پیٹ چاندی کا ایک ورق لیں, اس آملے کا مربع اس پہ لگا کر اس کو کھا لیا جائے, تو یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. باقی آٹھ چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج میں عرض کرتا ہوں. تھوڑا طویل ہے مگر یہ بہت زیادہ مفید ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. مغز چہار جو ہے وہ تقریباً 60 گرام آپ لے لیں. مغز چہار تمام کہیں گے, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے اس میں تربوز کے بیج ہوتے ہیں, تو صرف یہی نہیں لینا بلکہ چاروں قسم کے آپ نے مغز لینے ہیں. اس میں آتا ہے تربوز کے بیج, خربوزے کے بیج, کھیرے کے بیج اور کدو شریف کے بیج. یہ چاروں آپ نے لینے ہیں, تو ساروں کا وزن ہونا چاہیے 60 گرام, 15-15 گرام لے لیں. اور دوسری چیز ہے چھوٹی الائچی, یہ آپ نے لینی ہے 12 گرام. پھر تخمے کاہو, یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں, تخمے کاہو اسے کہا جاتا ہے, یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام. اور سونف لے لیں, یہ بھی 25 گرام لے لیں. اسی طرح سے تخم خرفہ ایک آتا ہے, یہ بھی آپ نے 25 گرام لینا ہے. اور مغز بادام, یعنی بادام جو ہوتے ہیں اس کو آپ نے لینا ہے 60 گرام. اور سندل کے نام سے ایک لکڑی آتی ہے, یہ اصلی مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چھوڑ دیں, یہ 12 گرام اس میں لے کے شامل کر لیجئے. آخری چیز وہ ہے اس میں مصری, یہ آدھا پاؤں مصری تقریباً 125 گرام کے آس پاس آپ اس کو لے لیں, وہ اس میں شامل کر لیں. جنہیں شوگر ہے تو وہ مصری کو شامل نہ کریں, باقی چیزیں سب چیزیں پیس کر صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کیا جائے, اور دودھ میں ڈال کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, گاجر کے جوس میں ڈال کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا ان شاء اللہ عزوجل آنکھوں کے لیے, نیند نہ آنے کے حوالے سے, دماغی خشکی کے لیے, درد سر وغیرہ سبھی کے لیے ان شاء اللہ یہ مفید رہے گا. اور چہرے کے حلقوں کے حوالے سے علاج جو پوچھا گیا, اس کے لیے انار کا آج کل ہمارے یہاں تو یہاں موسم ہے تو اس کو استعمال کریں ان شاء اللہ. چہرے کے حوالے سے انار کا جوس یہ بہت زیادہ مفید ہے, اس کو انار ویسے ہی کھا لیں یا جوس کے طور پر بنا کر اس کو استعمال کر لیں ان شاء اللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے فنگس کے حوالے سے بھی پوچھا, اور چہرے کے حوالے سے بھی یہ علاج کر سکتے ہیں, اس کو آپ لکھ لیجئے. نیپالی چرائتا آتا ہے دو قسم کا, تو اس نیپالی چرائتا آپ کے نام سے آپ لیں تو یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. یہ آپ نے لینا ہے 6 گرام, اور منڈی بوٹی گل منڈی بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ نے 6 گرام لینا ہے. اور نمبر 3 چاسکو یا چاکسو بھی اسے کہا جاتا ہے, یہ بھی آپ نے 6 گرام لینا ہے. اور گلاب کے پھول 12 گرام. ان چاروں چیزوں کو رات کو ایک گلاس پانی میں, گرم پانی میں اس کو بھگو دیں, رات بھر یہ بھیگا رہے, اور صبح خالی پیٹ اس کو پانی کو چھان کر پی لیا جائے, تو انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے یہ مفید رہے گا.
چاکسو ویسے یہ کڑوا ہوتا ہے نا؟
ہوتا کڑوا ہے مگر یہ اس کو اتنا محسوس نہیں ہوگا. نیپالی چرائتا جو ہے یہ زیادہ کڑوا ہوتا ہے,
سخت کڑوا ہوتا ہے.
جی جی, تو انشاءاللہ اس حوالے سے یہ مفید رہے گا, اللہ کریم آسانی فرمائے. دماغی کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا,
دوائی کڑوی ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے نا وہ پھر ویسا ہی ہے, اچھا ہے.
جی جی,
بعض اوقات کڑوی گولی ہوتی ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے. یوں ہی بعض اوقات جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کے اوپر جب دین اسلام روک لگا رہا ہوتا ہے تو بندے کو تھوڑا وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے. یہاں حضرت امام القاسم کشہری نے رسالہ کشہریہ میں جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے, فرماتے ہیں افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنی جو نفس کی خواہش ہے اس کا خلاف کرے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی سے, اتباع ہوا جو ہے خواہشات کی پیروی, یہ ہوا اردو والا نہیں ہے یہ عربی والا ہے, ٹھیک ہے, اس سے اللہ کریم ہمیں بچائے, آمین.
دماغی کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ روحانی علاج پوچھا تھا, یا قویو 11 بار پانچوں نمازوں کے بعد, یعنی ہر نماز کے بعد سر پر دانا یعنی سیدھا ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہوگا, تو اس کو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عزوجل دماغی کمزوری کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا.
مرحبا
حبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مجدد السیسانی, حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت آج کے ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ موضوع رہا, اور مختلف باتیں اس کے اندر الحمدللہ یہ زیر گفتگو آئی ہیں. اور اب گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اسلام کی جانب جا رہا ہے. عقیدے کی اصلاح اور صحابہ کرام سے محبت اور ان سے مودت پر بھی حضرت امام ربانی رحمہ اللہ نے بڑا زور دے کر کے بتایا ہے. سر میں چاروں کچھ ذکر اس کا بھی کیا جائے.
لیکن جو بھی ولی اللہ ہے اور کامل ولی اللہ ہے اور ان کے اندر جو ہے ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیدے کے تحفظ کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں. درست عقیدہ, دیکھیں عقیدے کی جو حیثیت ہے وہ بیج کیسی ہے, کہ بیج درست ہوگا تو درخت بھی درست نکلے گا, اور اگر بیج کے اندر ہی خرابی ہوگی تو پورے درخت کے اندر خرابی ہوگی. تو یہ درست عقیدہ یہ سب سے بڑا, یعنی فرائض میں سے ایک سب سے بڑا فرض جو ہے وہ عقیدے کی درستی بھی ہے.
صحیح,
کیونکہ عقیدہ درست ہوگا تو عبادت بھی کام آئے گی, ورنہ عبادت بھی جو ہے وہ ضائع ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے.
صحیح,
تو لہٰذا عقیدے, درست عقیدے کی ترویج و اشاعت یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. حضرت مجدد السانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے, وہاں پر صحابہ کرام کے بھی جو ہے وہ کثیر فضائل بیان کیے ہیں, اور تاکید بھی کی ہے کہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے عقیدت رکھنی ہے, ان کا جو ادب و احترام کرنا ہے. کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس پر جو ہے وہ صحابہ اکرام کی تقدیس پر جو ہے وہ حرف آتا ہو. کیوں کہ یہ صحابہ اکرام کس کے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو ان کا ادب کرنا حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ادب کرنا ہے.
جی.
تو لہٰذا جو ہے وہ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ تاکید کی ہے مکتوبات امام ربانی میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ درست عقیدہ رکھنا ہے، اچھا عقیدہ رکھنا ہے، اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی. اور ایک بڑا ہی جو ہے وہ پیارا واقعہ نقل کیا ہے امیر اہل سنت نے بھی کہ جو ایک شخص تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا تھا، اور اس نے مکتوب پڑھا. مکتوب کے اندر تو حضرت اچھا وہ مجددی بھی تھا، تو یعنی اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کے سلسلے سے کیا کرتا تھا. جب وہ مکتوبات امام ربانی پڑھ رہا تھا اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضائل لکھے ہوئے تھے، اچھے کلمات لکھے ہوئے تھے، تو اس نے غصے میں آ کے وہ مکتوبات شریف جو ہے وہ نیچے گرا دیے. اب رات سویا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مجدد صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں اور راضی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تم نے ایسا کیا اور میرا مکتوب بھی گرا دیا، اور میں تمہیں لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتا ہوں. پھر جو ہے وہ خواب میں ہی جو ہے اس کو پکڑ کر جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کو سمجھایا اس شخص کو، اور کہا کہ میری محبت کی وجہ سے تم ایسی بات کرتے ہو، ایسا نہ کرو. لیکن یہ اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد صاحب سے فرمایا کہ ذرا اس کو ایک رسید بھی کر دے تھپڑ، تاکہ اس کا جو ہے وہ صحیح علاج ہو جائے. تو حضرت مجدد صاحب نے خواب کے اندر ہی جو اس کی گدی پر ایک صحیح تھپڑ لگایا نا، تو اس کے دل کے اندر جو کدورت تھی وہ ساری کی ساری نکل گئی. تو یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ صحابہ اکرام کی محبت پلاتے بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا تو پھر اس کو
علاج بھی فرماتے ہیں. علاج بھی فرماتے ہیں اس کا، کیا بات ہے جی. یہ پیارے انداز ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ایک رسالہ جو تحریر فرمایا ہے، تذکرائے مجدد الفسانی. تذکرائے مجدد الفسانی حضرت امام ربانی رحمہ اللہ کی سیرت بڑا پیارا ہے، اور اس کے پیچھے ہے وہ کامیابی کا نسخہ. وہ کسی نے پوچھا تھا تو وہ بھی یہاں پر موجود ہے، کامیابی کا نسخہ امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں. اور اس میں 11 فرمودات ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، ٹھیک ہے جی. ان میں سے ایک ان کا فرمان سناتا ہوں اور پھر پروگرام کو اینڈنگ کی جانب جو ہے وہ لے کر کے چلتے ہیں. مجدد پاک فرماتے ہیں کہ گانے بجانے کی خواہش مت کیجئے، نہ ہی اس کی لذت پر فدا ہوں، کیونکہ یہ شہد ملا قاتل زہر ہے. شہد ملا ہوا کیا ہے؟ قاتل زہر ہے. اللہ ہمیں گانے بجانے سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بچائے، اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے.
ایک بات وہ کرنی تھی
جی
کہ شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی جب سرہند شریف میں گئے
جی،
تو بعض بزرگوں کا جو ہے وہ ایک خاص اثر ہوتا ہے
جی،
تو فرما رہے تھے کہ جب جو ہے وہ سرہند کے قریب ہی پہنچے
جی
اور وہاں پر ایک چیز جو دیکھنے میں ملی کہ خاموشی، جو سلسلہ نقشبندیہ ہے
اللہ
جو ذکر خفی ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے،
ایسی بات.
اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں ایک خاموشی تاری تھی،
اللہ،
ہم سرہند شریف میں داخل ہوئے، دربار میں چلے گئے، حالانکہ کافی لوگ تھے لیکن ایک خاموشی تھی اور ایک دبدبا اور روب تھا. اور آپ نے مزار دیکھا، تصاویر میں تو دیکھا ہے، جانے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، اللہ کرے وہ دن بھی آئے جب ہند کے اندر حاضری کی سعادت بھی نصیب ہو، کہ آپ کے مزار شریف کا جو رنگ ہے وہ سفید ہے، اور پھر اس کے ساتھ خاموشی مل جائے تو کیسا یہ وہ جو ہے وہ روب اور دبدبا جو ہے وہ دلوں کے اندر آ جاتا ہے.
کیا بات.
تو یہ نقشبندیہ سلسلے کی ایک خصوصیت سفید رنگ، اور پھر جو ہے یہ خاموشی، اور پھر ہیبت اور روب، یہ اس سلسلے کے اندر ایک جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے، تاریخ ہوتا ہے.
کیا بات.
اور بعض یہ چیزیں یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ملتی ہے. سادگی ایک اور اہم چیز سادگی بھی ہے. تو الحمدللہ عزوجل میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اندر یہ سادگی اور یہ سفید رنگ اور یہ خاموشی, امیر اللہ سنت نے تو خاموشی پر پورا ایک رسالہ جو ہے وہ تعریف فرمایا ہے, کفل مدینہ والا جو رسالہ ہے خاموش شہزادہ, تو یہ نام ہی اس کا خاموش شہزادہ ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ امیر اللہ سنت کی بھی زندگی میں نظر آتی ہے, خاموشی کی, کہ کیا جو آپ کی جو صحبت میں آتا ہے اس کے اندر خاموشی نظر آتی ہے. اور جو شعبہ نیک اعمال ہے ہمارا اصلاح اعمال اور جو رسالہ امیر اللہ سنت نے نیک اعمال کا عطا فرمایا ہے اس کے اندر خاموشی کے بارے میں باقاعدہ مدنی پھول ہیں, سوالات ہیں خاموش رہنے کے. اور خود امیر اللہ سنت بھی جو ہے وہ کئی چیزیں تو لکھ کر کرتے ہیں, اور آپ کے ہاں بھی بڑی خاموشی ہوتی ہے, اور وہاں پر جائیں اور اسی خاموشی میں جو ہے وہ ایک فیضان حاصل ہو رہا ہو.
کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. اللہ ہمیں بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا, حضرت امام ربانی کا فیضان نصیب فرمائے. خلیل بھائی منقبت کے کچھ اشعار اب پڑھ چکے ہیں, کچھ مزید بھی اشعار ہو جائیں اور پھر سعد اسلام انشاءاللہ. جی
گلے کردار ہے تازہ
جہرا مجدد الفسانی کا
واہ جی واہ ماشاءاللہ، شاعر اہل سنت جناب حضرت مولانا علامہ سلیمان فریدی مصباحی دامغان القصیہ کی بڑی پیاری لکھی ہوئی منقبت خلیل بھائی نے پڑھی ہے، اللہ پاک ہمیں مجدد پاک کا فضا نصیب فرمائے. آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں، صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خیر البشر سلام